أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. اب آگے جو دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں آپ کو مضامین کی چار لڑیاں جو ہیں یکے بعد دیگرے نظر آئیں گی. عبادات، معاملات، بین الانسانی معاملات، اور اسی کے اندر عائلی نظام ہمارا جو ہے، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، رضاعت کے مسائل، وراثت کے مسائل. جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کا جو شرعی حصہ ہے اس کے فائنل ٹچز ہیں کہ جو اب ان آیات میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ. معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر جو ہے وہ بالکل قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر ترغیب فرما رہے ہیں، انہیں تشویق دے رہے ہیں اللہ کے رستے میں لڑائی کرنا، جنگ کرنا. اور حد یہ ہے کہ جو شخص اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے اس راہ خدا میں، تو اس کا جو مقام ہے اللہ کے ہے، اس کا ذکر ان آیات میں جو اب ہم پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اہل ایمان، استعانت طلب کرو، مدد چاہو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے. ظاہر ہے کہ صبر تو وہ انر کور ہے کہ جب تک انسان کے اندر تحمل، برداشت، ٹالرنس، صبر یہ نہیں ہوگا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس راہ حق کے اندر جو مشکلات آئیں گی، جو آزمائشیں آئیں گی، جو تکالیف آئیں گی، جس طرح کے تانے جو ہیں وہ سہنے پڑیں گے، تو ان تمام کے لیے تم اپنے اندر ایک ظرف پیدا کرو، تحمل پیدا کرو. اور دوسرے نماز، اس لیے کہ خالق و مخلوق کے درمیان جو سب سے مستحکم رابطہ قائم ہوتا ہے وہ نماز کے ذریعے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے. خاص طور پر جس کسی کو نماز میں ایک حضوری کا احساس حاصل ہو جائے، ایک چاشنی اور لذت جو ہے اللہ تعالیٰ سے کے سامنے اس کے دربار میں کھڑے ہیں اور اسی کا پیغام جو ہے اللہ کو سنا رہے ہیں، یہ ایک احساس انسان کے اوپر اگر موجود ہوگا جس میں کیا عاجزی بھی ہے، اپنی پیشانی انسان جو ہے فرش پر رکھ دیتا ہے، خاک آلود کرتا ہے اپنے رب کے قدموں میں، جیسا کہ حضور کے الفاظ بھی ہیں، جب بھی تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو یوں گمان کیا کرے کہ اس نے اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں میں ڈال دی ہے. یہ گویا کہ انسان کا اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینے والا جو معاملہ ہے اس کی انتہا ہو سکتی ہے. ان اللہ مع الصابرین، یقین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور مت کہا کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے رستے میں قتل ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں، وہ اموات نہیں ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، انہیں تو حیات جاودہ حاصل ہو چکی ہے، اس زندگی کا تم تصور نہیں کر سکتے. اس پر رش کرو گے اگر وہ نعمتیں تم پر آشکارا ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جن سے نوازتا ہے، جیسے کہ ایک اور مقام پر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ انہیں جو رزق عطا فرما رہا ہے، ان ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ کا جو نعمت، اللہ کا فضل، اللہ کی طرف سے جو اکرام انہیں حاصل ہے اس پر انتہائی شادہ و فرح ہیں. اور وہ تو منتظر ہیں اپنے ان بھائی بندوں کے بارے میں جنہوں نے ابھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا، کاش کہ وہ بتا سکتے کہ ہمارے رب نے ہماری کتنی جو ہے وہ اکرام فرمایا ہے اور کتنا ہمیں جو ہے اونچا مقام عطا فرمایا ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، ابھی جو دین کا راستہ ہے یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، امتحانات کی کٹھالی میں سے گزاریں گے، شدید ترین پرسیکیوشن کی جو بھٹی ہے اس کے اندر سے بھی تمہیں گزارے جائے. ولنبلونکم بشیء، ہم لازماً تمہاری آزمائش کر کے رہیں گے، من خوف، من الخوف، خوف سے، والجوع اور بھوک، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور اسی طرح مال و دولت میں بھی کمی واقع ہوگی. ظاہر ہے کہ انسان دنیا میں پھلے پھولے گا تو نہیں اگر وہ دین کے رستے پر ہے، اس کے تو دنیا سکڑی جائے گی نا. اس لیے کہ اسے اپنے آپ وہی وقت جو معاش کے لیے لگا رہا تھا اگر وہ دین کے لیے لگا رہا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی مثال اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ مکہ کے رہنے والے جو متمول ترین چند اشخاص تھے ان میں ان کا مقام تھا, لیکن حضور پر ایمان لائے تو اپنی دولت بے دریغ خرچ کی ہے اس دین کے کاموں میں, اور خاص طور پر وہ غریب مسلمان یا وہ غلاموں کے طبقے میں وہ پسے ہوئے مسلمان جو حضور پر ایمان لا چکے تھے اور شدید ترین ٹارچر اور پرسیکیوشن کے اندر مبتلا تھے اپنے ان آقاؤں کی وجہ سے جن کے وہ غلام تھے, تو زر خطیر انہوں نے خرچ کیا ہے اور ایسے مسلمان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. اور جب ہجرت کا وقت آیا کہ وہ جن کی دولت کا کوئی شمار نہیں تھا تو ایک چھوٹی سی پورٹلی تھی کہ جس کے اندر کچھ درہم و دینار موجود تھے, تو گویا کہ جو کل سرمایہ حیات جو ہے ان کا سکڑ کر یہاں تک آ گیا تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں اس دین کے رستے پر چلنے کی وجہ سے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یہ تمام امتحانات جو ہیں جس میں تمہیں مالوں کی قربانی دینی پڑے گی, جانوں کی قربانی دینی پڑے گی, اور پھر یہ کہ ثمرات جو ہیں کسی کی کوئی کھیتی باڑی ہے کوئی باغات ہیں, اب ظاہر ہے کہ اس کی نگہداشت کے اندر اگر کوئی کمی واقع ہوگی تو اس کی یافت میں بھی کمی ہوگی. یہ تمام امتحانات ہیں کہ جن میں سے اللہ تعالیٰ تمہیں گزارے گا. وبشر الصابرین, اور اے نبی بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو, الذین اذا اصابتهم مصیبۃ, جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کے حضور لوٹ جانا ہے. یہ الفاظ جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہم عام طور پر تو پڑھتے ہیں کسی ایسے موقع پر جب کسی کا انتقال ہو جائے, لیکن یہ کہ کوئی بھی مصیبت ان پر آئے, اور یہی معاملہ ہمارا ہونا چاہیے, اچانک کوئی صدمہ ہو گیا ہے, کسی مصیبت یا کسی تکلیف میں کس طرح گرفتار ہو گئے, الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو ہر تنگی اور ہر مشقت یا مصیبت کے وقت یہ الفاظ جو ہیں پڑھنے چاہیے. اس میں اصل میں تازگی ہے ایمان کی. یہ تو یہاں کے امتحانات ہیں, ان میں سے تو انسان جو ہے وہ گزر ہی جائے گا, اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے تو کیا کہنے, لیکن اصل زندگی تو آخرت کی ہے نا. انا الیہ راجعون, بالآخر ایک دن آنے والا ہے جبکہ ہمیں اپنی تمام اعمال کی جواب دہی کرنی, ہمیں اس کے حضور لوٹا دیا جائے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں بھی ہیں, بے بہا عنایتیں ہیں, ورحمہ, اور اپنے رب کی رحمت بھی کی دستگیری بھی انہیں حاصل ہے, واولئک هم المهتدون, اور یہی لوگ وہ ہیں کہ جو راہ یاب ہو چکے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, دیکھیے یہاں بھی غیرت ایمانی جو مسلمانوں کی ہے اسے پھر گویا کہ ایک جسے آپ کہیے کہ وہ مہمیز فراہم کی جا رہی ہے. یہ بیت اللہ جو توحید کا مرکز تھا, آج وہاں 360 بت موجود ہیں, لہذا اے مسلمانوں تمہاری غیرت دینی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ان کے تسلط سے آزاد کرا. لہذا اس کے فوراً بعد جو غزوہ بدر ہوا ہے وہ گویا کہ پہلا ایک عام کانفلکٹ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں اور مشرکین کے ساتھ ہوا. اب گویا کہ اس میں اس طرف بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ بیت اللہ جو ان کے تسلط میں ہے اسے ان کے تسلط سے آزاد کرانا بھی تمہارے ذمے ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا و مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. شعائر اصل میں انہیں کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شعور دلانے والی چیزیں. اب یہ تمام مناسک حج جو ہیں وہ انسان کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں اپنے رب کا. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, تو جو شخص بھی ارادہ کرے بیت اللہ کا, حج کا یا عمرے کا, تو اس پر کوئی گناہ یا وبال نہیں ہے, اس پر کوئی دوش نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا صفا و مروہ کا بھی سعی کرے, اس کا طواف کرے. ہوتا کیا تھا اس وقت, ان لوگوں نے صفا اور مروہ دونوں کے اوپر جو ہے بڑے بڑے بت سجا رکھے تھے, حج کی عبادت اس وقت موجود تھی, لہذا مسلمان جو ہے وہ کنی کتراتے تھے کہ یہ جو ہے بتوں والی یہ پوری کی پوری وادی, تو اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا. ایسی بات نہیں ہے, اصل شے تو وہ ہے نا کہ صفا اور مروہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے. حضرت حاجرہ کی جن کے بطن سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی, تو انہیں دو چٹانوں یا دو پہاڑیوں کے درمیان ان کی دوڑ لگی تھی وہ زمزم کی تلاش میں, تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اس سیرت کا ایک واقعہ ہے کہ جس کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا, جیسے کہ قربانی کے واقعے کو بنایا گیا. تو فلا جناح علیہ یطوف بہما, اگرچہ وہاں وہ بت موجود ہیں وہ استھان بنے ہوئے, لیکن کوئی گناہ نہیں ہے, اس کا جو ہے صحیح کیا جاؤ. ومن تطوع خیرا فهو شاکر فإن الله شاکر علیم, اور جو شخص بھی اس سے آگے بڑھ کر جو ہے کوئی نیکی کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے, شاکر ہے, ان کی قدر افزائی فرمانے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى, یقیناً وہ لوگ کے جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی ہیں بڑی واضح نشانیاں تورات کے اندر حضور کی آمد کی اور اس دین کے بارے میں نشانیاں موجود تھیں، والہدیٰ اور ہدایت اس میں موجود ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے وہ چیزیں تورات میں پہلے واضح کر دی تھی. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت مسلط ہے. یہودیوں کا ذکر ہے نا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، یہاں لعنت کا لفظ آ گیا. ویلعنہم اللاعنون، ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. الا الذین تابوا واصلحوا، اہل کتاب میں بھی سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے توبہ کی ہے اور اپنی اصلاح کی ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گویا کہ بڑی روشن مثال ہیں. یہودی عالم تھے اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی تورات کا نسخہ موجود تھا، اس میں وہ تمام تھے حقائق اور وہ سچائیاں موجود تھیں. حضور پر ایمان لے آئے اور ایمان لانے میں ظاہر ہے کہ کوئی ان کے رستے کی رکاوٹ یہ نہیں بنی کہ تمام لوگ جو ہے میرے مخالف ہو جائیں گے، ممکن ہے میری جان کے درپے ہو جائے، مجھے قتل کر دیں، لیکن اس کے باوجود وہ حضور پر ایمان لائے تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بینوا فاولئک اتوبوا الیہم، وہ لوگ کہ جو جنہوں نے توبہ کی اور پھر وہ اصلحوا اور نیکی کے رستے پر آئے، نیکی اختیار کی، اور پھر یہ کہ وہ بینوا اور ان حقائق کو بیان کر دیا جو تورات میں موجود تھے. فاولئک اتوبوا الیہم، تو یہ وہ لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان پر اپنی شفقت اور عنایت فرماتا ہوں. انا التواب الرحیم، اور میں توبہ کا قبول کرنے والا اور کمال مہربان ہوں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مرے اسی حالت میں کہ حالت کفر میں تھے، گویا کہ ان کا آخری وقت آیا بھی ہے تو اسی حالت کفر میں. اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور تمام انسانوں کی ان کے اوپر پھٹکار ہے اور لعنت ہے. حق کو پہچان جانے کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی ہٹ درمی اور ضد اور استکبار میں اسی دین کے اوپر قائم رہتا ہے، جیسا کہ معاملہ یہودیوں کا تھا، تو ان کے لیے تو یہ الفاظ بھی کم ہیں کہ اللہ کی لعنت بھی ہے، فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، تمام انسان ان پر لعنت بھیجتے ہیں. خالدین فیہا، اور وہ رہیں گے اسی لعنت میں ہمیشہ کے لیے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، ان پر سے عذاب میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور دیکھو اے مسلمانوں، تمہارا الہ تو ایک ہے، الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. اس کی ذات جو ہے وہ ایک رحمت کے جوش اور ہیجانی کیفیت لیے ہوئے اور اس کے اندر دوام بھی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، آسمانوں، قرآن حکیم میں سبع سماوات ان کے الفاظ ہیں نا، سات آسمان، واختلاف الليل والنهار، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، یہ سورج کا کس درجے مستحکم نظام ہے کہ جس میں اس کا طلوع ہونا، اس کا غروب ہونا، گرمیوں کے اندر دن کا دورانیہ جو ہے بہت طویل ہو جانا، راتیں بہت کم رہ جانا، اور سردیوں میں جو ہے دن کو سکڑ جانا اور راتیں جو ہے اس کی بڑی طویل ہو جانا، پورا نظام ہے. اور اسی کی بنیاد پر موسموں کا تغیر و تبدل ہے، یہ موسم بہار ہے، موسم خزاں ہے، اور پھر یہ بارشوں کا نظام ہے. یہ تمام چیزیں آیا خود بخود ہو رہی ہیں یا کوئی ذات ہے کہ جو اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں؟ انسان ذرا کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، انسان ذرا ان چیزوں پر غور کرے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ انتہائی قادر، انتہائی مطلق، انتہائی اختیار رکھنے والی ایک ہستی ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے. دی ابسولیوٹ کنٹرولر، القہار کا بہترین ترجمہ یہ ہے کہ جو گویا کہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے، جس کے قبضہ قدرت میں یہ تمام چیزوں کا اختیار ہے. والفلک التی تجری فی البحر، ایک تو رات اور دن کا الٹ پھیر، اور پھر یہ کہ وہ کشتیاں کے جو تمہیں لے کر چل رہی ہیں، تجریف الباہر، سمندروں میں سمندر کا جو ہے وہ سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں، کس دوش پر؟ آج تو ہمارے پاس جو ہے دخانی انجن بھی ہیں، پھر جو ہے نیوکلیئر توانائی والے جو ہے بحری جہاز بھی موجود ہیں، لیکن پہلے تو بڑے بڑے بادبان ہوا کرتے تھے. یہ ہوا ہے کہ جو اگر باد سازگار ہے تو اسے دھکیلتی ہے، ان کے منزل تک پہنچا دیتی تھی. اللہ تعالیٰ حکم دے اس ہوا کو کہ رک جاؤ، تو اب وہ ظاہر ہے قرآن اس کو بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان ہواؤں کے چلنوں کو روک دے، اسی کے اختیار میں ہے نا، اسی کے حکم سے چل رہی ہیں، تو تم گھڑے کے کھڑے رہ جاؤ، نہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے جا سکتے ہو، سمندر کے بیچ میں کھڑے ہو اور وہی تمہاری موت واقع ہو جائے گی. تو یہ باد سازگار کا چلانا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بما ينفع الناس، جس سے لوگ جو ہے بہت نفع حاصل کرتے ہیں، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، پھر آسمان سے بارش کا برسنا، اس پر تو غور کرو، یہ کیسا نظام ہے جو اللہ نے پیدا فرما دیا کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، اوپر جا کے کنڈنس ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہوائیں لے کر ان کو چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ جس علاقے میں حکم دیتا ہے وہاں وہ بارش برساتی ہیں، بارش رحمت کا نزول ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے ان پر اگر غور فکر غور و فکر کرو گے تو تمہارے دل کے اندر اپنے رب کی معرفت پیدا ہوگی. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور صرف بارش کا نازل ہو جانا ہی نہیں ہے بلکہ یہ بارش ہے جو قوت حیات ہے، مردہ زمین زندہ ہو گئی، اس میں تمہاری فصلیں جو ہیں اور پوری زمین جو ہے وہ کھیتی لہلا اٹھی، اس کے لیے انواع و اقسام کی جو ہے تم اجناس بھی حاصل کر رہے ہو، پھل بھی حاصل کر رہے ہو، بہترین میوے حاصل کر رہے ہو. یہ تمام چیزیں ہیں. فاحیا بہ الارض بعد موتها، اس مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے زندہ کر دیا. وبث فیہا من کل دابۃ، اور اسی زمین میں ہر نوع کے اللہ تعالیٰ نے چوپائے بھی پیدا کر دیے، بھیڑ بکریاں ہیں جن کا گوشت کھا رہے ہو، ان کا دودھ پی رہے ہو، کیسا گویا کہ ہر جانور میں ایک مکمل ملک پلانٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لگا دیا ہے. پھر سورہ نحل ہم پڑھیں گے، شہد کی مکھی پر غور کرو، وہ وادیوں میں کہاں دور دور سے زردالوں کے اندر سے جو ہے وہ چن چن کر اس کا شہد لاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر کوئی ایسی ایک پلانٹ یا ایسا ایک جو ہے وہ فیکٹری لگا دی ہے کہ ان تمام کو جو ہے بہترین مشروب شہد وہ تمہیں حاصل ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں آیا کسی خالق اور مالک کی موجودگی کا اعتراف تم کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تمہارے اندر سے وہ گویا کہ وہ پیاس اپنے خالق کو پہچاننے کی، اور ظاہر ہے کہ یہ پہچاننے کی پیاس ہے جو انسان کو پھر اللہ کی عبادت اور بندگی تک لے کر جائے گی. وہ تصریف الریاح، اور اسی طرح ہواؤں کا چلنا، وہ صحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ بادل ٹنوں پانی لیے ہوئے بادل، جب بارش برستی ہے چھاجوں تو انسان اس وقت سوچتا ہے کہ تمام پانی جو ہے انہیں بادلوں میں موجود تھا، اور یہ بادل فضا میں اڑ رہے ہیں گویا کہ بالکل ہوا سے بھی ہلکے، لیکن ان کے اندر ٹنوں پانی موجود ہے. وہ تصریف الریاح ہے، وہ صحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے. اگر تو یہ مادہ ہی تمہارے اندر موجود نہیں، تم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہو، اس سے مستفید ہوتے ہو، حیوانوں کا سے دیکھنا دیکھا اور حیوانوں کی سی زندگی بسر کر کے یہاں سے رخصت ہو گئے، تو قرآن تو پھر بالکل صحیح فتویٰ لگاتا ہے نا. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں دل دیے تھے، عقل دیے تھے، غور و فکر نہیں کرتے. ولہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے آنکھیں دی دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، ہم نے کان دیے سنتے نہیں. جانوروں کا سا سننا تو سنتے ہیں، کوئی کتا اور بلی بھی جو ہے وہ تالی کی آواز سن لے گا، انہوں نے بھی سن لی، لیکن انسان کی سماعت میں اور حیوان کی سماعت میں کوئی فرق ہونا چاہیے نہیں. انسان کو آپ کوئی حق جانور کو یا کسی حیوان کے سامنے کوئی حق بات کہیں وہ تو نہیں سمجھ پائے گا، انسان سمجھ لے گا کہ بات یہ صحیح ہے، لیکن اگر اسے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا اور اس پر عمل نہ کیا یا اپنے آپ کو اس کے تابع نہ کیا تو پھر حیوان اور انسان میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، ہم نے انہیں دل دیے تھے، قلب دیا تھا، عقل دی تھی، نہ سوچتے ہیں نہ دیکھنا سا دیکھتے ہیں، حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں، حیوانوں کا سا سننا سنتے ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ اگر میں یا کوئی اور شخص کہتا تو ممکن ہے کہ آپ میرے منہ پر دے مارتے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے یہ لوگ ڈھور ڈنگروں کی طرح جانوروں کے مانند ہیں، حیوانات ہیں، شرف انسانیت ان میں کہاں سے آ گئے؟ آئے اس دنیا میں گویا کہ یہ جو ایک لائف اسپین ہے اس کو گزار کے جس طرح کوئی حیوان اور جانور رخصت ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بھی رخصت ہو گئے. کوئی آئیڈیل، کوئی نصب العین، کوئی سچائی، راست بازی، وہ اوصاف پیدا کرنا جو اللہ چاہتا ہے، یہ تمام چیزیں ان کے لیے اگر قصہ پارینہ ہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کے نزدیک اپنے نفس کی اطاعت ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ حیوانوں اور چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. لآیات لقوم یعقلون، اب یہ وہ ہے اصل میں جسے آپ شعوری ایمان کہتے ہیں. انسان نے مشاہدہ کیا اس کائنات کا، جو قرآن حکیم نے کہا نا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کی صحیح معرفت اور خشیت تو ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو علم کی وادی میں اور آگے سے آگے بڑھتے ہیں. آج مائکروسکوپ سے یاد ہو گئی، ہم نے دیکھا کہ درخت کا ہر پتا جو ہے اس کے اندر ایک پورا پروسیس ہو رہا ہے، ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل ہو رہا ہے، کلوروفل نامی ایک کیمیکل اس میں موجود ہے، سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے، وہ فضا کے اندر سے جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتا ہے، آکسیجن لبریٹ کرتا ہے، اور ہماری زندگی کے لیے آکسیجن ضروری ہے. گویا کہ درخت کا ہر پتا جو ہے ہمارے لیے حیات افزا شے پیدا کر رہا ہے، آج مائکروسکوپ نے ہمیں بتایا. اسی طرح آج ہم نے دیکھا اس کائنات کی وسعت، اس زمین سے اربوں کھربوں نوری سال کے فاصلے پر کوئی کرہ موجود ہے جو سورج سے 400 گنا بڑا ہے، لیکن ہمیں یہاں زمین پر سے ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے. تو علم کی وادی میں انسان جتنا آگے سے آگے بڑھے گا اس کے اوپر ہیبت طاری ہوتی چلی جائے گی کہ یہ کائنات جو ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ نئے نئے کرے جو ہے وجود میں آ رہے ہیں اور پرانے کرے جو بلیک ہولز میں جا کر معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو عقل سے کام لینے والے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سوچنے کا مادہ دیا ہے، غور و فکر کا مادہ دیا ہے. لآیات لقوم یعقلون. ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ ایسی ہستیوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ کے سوا جو ہے وہ کچھ انہوں نے ایسے مد مقابل بنا لیے ہیں کہ جن سے محبت کرتے ہیں اتنی جتنی اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. یہ وطن پرستی ہے، زر پرستی ہے، اصل محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن اگر روپیہ پیسہ اور زر و زیور جو ہے اگر یہ انسان کا محبوب بن گیا، اللہ کی محبت پیچھے چلی گئی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ کے جو واقعتاً ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ، سب سے گہری، سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کہ وہ وقت ہوتا کہ جب کہ دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، جب کہ وہ دیکھیں گے عذاب کو اپنے نگاہوں کے سامنے. وہ ان قوموں کا ذکر بھی آ گیا کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اور یہاں جہنم کے عذاب کا ذکر بھی مراد دیا جا سکتا ہے. اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ اختیار اور قوت صرف اللہ کے پاس ہے، وہی ہے کہ جو تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. سمجھتے تھے کہ عذاب شاید ہم پر نہیں آ سکتا، بلکہ ہم تو عذاب کو ویلکم کرنے کو تیار ہیں، اور پھر ناگہانی عذاب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے اوپر سے نازل فرما دیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے. اس تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، دیکھیے اس دنیا میں یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو آگے آگے چلنے والے ہیں، لیڈر، لیڈ کرنے والے، اور کچھ ان کے پیشوا ہیں جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، مقتدی ہیں. یہ پیشوا ہے اور پیچھے مقتدی ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ مقتدی جو ہیں اپنے پیشواؤں کی اقتداء کرتے ہیں، انہیں کے لیے جلوس ہے، ان کے لیے نعرے بھی ہیں، انہیں کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، ان کے لیے جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہ بہرحال آخرت میں جب معاملہ آئے گا تو اس دنیا میں وہی پیشوا جو تھے، خواہ وہ مذہبی پیشوا کیوں نہ ہو، انہیں بالآخر ضلالت و گمراہی تک پہنچا دیا. آخرت میں اب ایک دوسرے کو یہ جو ہے لعنت کریں گے، یہ پیشوا جو آگے بڑھنے والے تھے وہ ان کو لعنت کریں گے جو ان کے متبعین تھے، جو پیچھے چلنے والے تھے، اور پیچھے چلنے والے جو ہیں اپنے آگے چلنے والے کے اوپر لعنت کریں گے. اس کا ذکر کیا گیا، اس تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، جب کہ اعلان بیزاری کریں گے، تبرہ لعنت کرنے کیوں کہتے ہیں، جب کہ لعنت بھیجیں گے وہ لوگ کہ جن جو پیشوا تھے اپنے پیچھے چلنے والوں کو. کس معنی میں؟ کہ پیچھے چلنے والے کہیں گے پروردگار ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم تو دنیا میں انہی کو سمجھتے تھے، یہی ہمارے مذہبی رہنما ہیں، یہی مذہبی لیڈر ہیں، یہی پیشوا ہیں، لیکن انہوں نے اپنے استھان سجائے، استحصال کا وہ نظام قائم کیا کہ ہمارا جو کچھ بھی تھا خون نچوڑ کر انہوں نے اپنے محلات، اپنی جائیدادیں بنائی، اور اب یہ جو ہے بالکل ہم سے مستغنی ہو گئے ہیں، ہم تو ان کی پیروی کر رہے تھے. لہذا اب یہ لوگ جو ہیں جو پیچھے چلنے والے ہیں، یہ اپنے پیشواؤں کو لعنت بھیجیں گے، اور پیشوا اعلان برات کریں گے، اے پروردگار ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا تھا، یہ اپنی آزاد مرضی سے ہمارے پیچھے آئے تھے، ہم نے ان پر کوئی جبر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تو ہمارے پیچھے خود چلے آئے تھے. اب یہ ہے مکالمہ جو وہاں ہو رہا ہے جہنم میں ان لوگوں کا ایک دوسرے پر. اس تبرا الذین تبعوا من الذین تبعوا، جب کہ اعلان بیزاری اور اعلان برات اور تبرا کریں گے وہ لوگ کے جو پیشوا تھے آگے چلنے والے، ان لوگوں پر کہ جو پیچھے چلنے والے تھے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو جہنم کو سامنے دیکھیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے آپ نے تمام اس دنیا میں تو بڑی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں بھی تھی، ایک دوسرے کے لیے جو نعرے بھی لگا رہے تھے، لیکن وہاں جا کر تمام جو ہے تعلقات منقطع ہو جائیں گے. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة، اور وہ لوگ کے جو اتباع کرنے والے، جو پیروی کرنے والے عوام الناس تھے، وہ کہیں گے ان لوگوں سے کہ اگر ہمیں کوئی ایک موقع اور مل جائے دنیا میں، فنتبرأك منهم كما تبرأوا منا، تو ہم پھر ان پر اسی طرح تبرع بھیجیں گے جیسا کہ یہ ہم پر تبرع بھیج رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے الزام دوسرے پر دے گا. یہ آگے چلنے والے کہیں گے ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا، اور پیچھے چلنے والے ان کے اپنے مفادات تھے کہ جنہوں نے اپنے ان تمام پیشواؤں کو جو ہے ان کی اقتداء کی. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح پھر ہم ان کے تمام اعمال ان کے سامنے کر دیں گے، دکھا دیں گے ان کو، جو بڑی حسرت لیے ہوئے ہوں گے، یار اس دنیا میں گزار دیا کسی ایک لیڈر کے پیچھے چلتے ہوئے، کسی ایک مذہبی پیشوا کا، پوری زندگی اس کے اندر گلا دی، اور آخرت میں جا کے معلوم ہوگا کہ وہاں تو ہاتھ کو پلے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی تھا اس کا مفادات اسی دنیا میں حاصل کر لیے. یا یہ کہ آنکھیں بند کر لیں، اللہ تعالیٰ نے غور اور فکر کا مادہ دیا تھا لیکن بالکل بلائنڈ فیتھ کے ساتھ جو ان کے پیچھے چلتے رہے، تو معلوم ہوا کہ وہاں سوائے حسرتوں کے اور کچھ نہیں. وما ہم بخارجین من النار، اور یہ لوگ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اب یہاں دیکھیے وہی شریعت کے احکامات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا، یہ چار لڑیاں ساتھ ساتھ چلیں کہ عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، جہاد بھی ہے، قتال بھی ہے، انفاق بھی ہے. اہل ایمان، یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور پاکیزہ چیز پیدا کی ہے اس میں سے کھاؤ پیو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا بھی اور برائی کا بھی، منکرات کا بھی. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور پھر یہ کہ وہ تمہیں مجبور کرتا ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں. ظاہر ہے کہ شیطان کی انسان اگر پیروی کرے گا، شیطان کا آدھا کار بن جائے گا، تو وہ تو انہیں دھکیلے گا نا جہنم کی طرف. وہ شیطان جو ہے وہ تو عدو ہے، عدو مبین کہا گیا، کھلا دشمن ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس نے نہیں چھوڑا تھا، اللہ کی نافرمانی تک جو ہے وہ مجبور کر دیا تھا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں وہ جو خلعت اور جو پوشاک دی گئی تھی جنت کی طرف سے فراہم کی گئی تھی، وہ ان سے ان کو جو ہے کھینچ لیا تھا اور ایک دوسرے کے لیے اوریاں ہو گئے تھے وہ. تو وہ اس درجے وہ جو ہے اس کے اندر وہ مکاری موجود ہے اور وہ بنی نوع انسان کا شدید دشمن ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا کہ اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس قرآن حکیم میں، قالو، تو کہتے ہیں، بل نتبعوا ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم تو اتباع کریں گے اس شے کا جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. یہ جو مذہبی تعصب ان کے ہاں موجود تھا کہ ہمارے باپ دادا، ان کے پردادا جس دین کے اوپر رہے ہیں، ہم کیسے ممکن ہے اس دین کو چھوڑ دیں؟ اب یہ نیا دین جو محمد لے کر آئے ہیں اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. اولو کانوا آباءہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے آباء و اجداد جو تھے نہ وہ کسی عقل سے کام لیتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت کے رستے پر تھے، لیکن چونکہ ان کے باپ دادا تھے، ان کا آبائی طریقہ ہے، لہذا ان کے نزدیک انتہائی مقدس ہے اور اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. ومثل الذین کفروا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، اس شخص کے مانند ہے کہ جو پکار رہا ہے لیکن جس شخص کو پکارا جا رہا ہے، جن لوگوں کو وہ پکار رہا ہے، وہ شخص وہ سوائے اس آواز کے کہ سوائے ندا اور دعا، پکار اور آواز کے اور کچھ نہیں سن رہے. یہ پکارنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جن لوگوں کو پکارا جا رہا ہے وہ اہل مکہ ہیں، لیکن وہ آواز تو سن رہے ہیں، لیکن وہ حق کو سننا اور اس کو قبول کرنا، وہی جس کے بارے میں کہا گیا نا کہ ہم نے انہیں کان دیے تھے لیکن وہ کام نہیں لیتے کہ حق کو قبول کریں. جو بات سنی ہے، دل نے تصدیق کی، دل نے اس کی کو ہے کہ گواہی دی، بات صحیح ہے، لہٰذا اس کے اوپر کار بند ہو جاؤ. تو اب ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ صرف آواز سنتے ہیں. ان کی مثال کیا ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں اور عقل سے کام لینے والے نہیں. بظاہر تو آنکھیں بھی ہیں، بظاہر کان بھی ہیں. ابو لہب کی بڑی خوبصورت، بڑی سرخ آنکھیں تھیں، بڑا قداور اور بہت ہی سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا، انتہائی خوبصورت، لیکن یہ کہ بہرحال اس دنیا سے گیا ہے تو اس کا جو انجام ہوا ہے کہ جو اس کی موت ہوئی، پورا جسم گل سڑ گیا، آبلے پڑ گئے. اس لیے کہ بہرحال اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نفرت اور جو کینہ تھا وہ شاید اور کسی کے دل میں نہیں تھا. اور پھر یہ کہ حضور کے ساتھ اس کا تعلق کیا تھا؟ سگا چچا ابو لہب، لیکن مخالفت میں سب سے آگے آگے. بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضور جب جاتے تھے کہیں کوئی دعوت و تبلیغ کے لیے، تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر جو ہے حضور کے تعاقب میں جاتا تھا اور یہ بولتا جاتا تھا کہ دیکھو یہ شخصی بات نہ سننا، یہ جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، حضور کے بارے میں. اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوتی تھی کہ کوئی حق بات جو ہے اس کے کانوں سے ہو کر اس کے کہیں دل تک نہ پہنچ جائے، لہذا اس کے لیے حفاظت اقدام کر لیتا تھا، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا تھا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اہل ایمان، کھاؤ پیو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں طیب رزق دیا ہے. واشکروا لہ للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ ہی کے لیے شکر گزاری اختیار کیا کرو اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت اور اسی کی بندگی پر قائم ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یقیناً تمہارے لیے حرام قرار دے دیے گئے ہیں میتہ، مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور اسی طرح خنزیر کا گوشت. وما اہل به لغیر اللہ، اور اللہ کے سوا جانور، خواب و حلال ہے، بکری ہے، کوئی میڈا ہے، اونٹ ہے یا گائے ہے، بظاہر ہے اس کے اندر کوئی قباحت نہیں، لیکن غیر اللہ کے نام پر اگر اسے ذبح کیا گیا تو وہ بھی حرام ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ، لیکن اگر کوئی شخص حالت اضطرار میں ہے، کسی کی موت واقع ہو رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اس موقع پر گویا کہ اپنی زندگی بچانے کے لیے کوئی حرام بھی اگر اپنے معدے میں ڈال لیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ صرف جب جان اپنی جان جو ہے اس کو بچانے کی حد تک، یعنی کہ اس کو پھر اب مزے لے کر اور چٹخارے لے کر جو ہے انسان اس کا عادی ہو جائے، ایک حرام شے سے ابتدا تو کی تھی بالکل ابتدا اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن اس کے بعد وہ اس کی زندگی میں مستقل شامل ہو جائے، تو اس میں اس پر کوئی وبال اور کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں سے نازل فرمایا اسے چھپاتے ہیں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور پھر ان آیات کے عوض دنیا کی حقیر سی متاع وصول کرتے ہیں. فتویٰ فروشی، یہودی علماء کے اوپر یہ چارج جو ہے وہ گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے احکامات کے اندر رد و بدل کرتے تھے دنیا کی منفعت حاصل کرنے کے لیے، روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، جو کچھ ان کے پیٹوں میں گیا ہے وہ سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، یہ لوگ آگ کھا رہے ہیں. اس کا آگ ہونا ابھی ان پر نمایاں نہیں ہو رہا، لیکن قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ وہ جو کچھ کھایا پیا تھا وہ انگاروں کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کوئی کلام نہیں فرمائے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کے گناہ معاف فرمائے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت اور گمراہی مول لے لی ہے. انہوں نے خریداری تو کی لیکن ہدایت کو بیچ دیا اور گمراہی مول لی. والعذاب بالمغفرہ، بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور توبہ کرتے اور اللہ کی مغفرت کے طالب ہوتے، اس کے عوض انہوں نے عذاب خرید لیا. فما اصبرهم علی النار، تو اب دیکھتے ہیں ان کا صبر اس آگ پر، وہ جہنم کی آگ، اب ان کا حوصلہ اور ان کا ارادہ دیکھیں گے کہ کس حد تک اس کو جو ہے برداشت کر سکیں گے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ تمام جو اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا تو کس بنیاد پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو نازل کیا تھا تو یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی تھی، اور ان لوگوں نے انکار کیا نا، خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے حضور کو بھی اور اس قرآن کو بھی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اختلاف کیا اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں، اس کتاب میں، تو وہ تو یقین بہت دور کی جو ہے وہ گمراہی میں اور بہت دور کی شقاوت میں جا چکے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اب یہ ایک آیہ مبارکہ جو ہے بہت طویل آیت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا طویل صورتوں کے اندر جو ہے ایک آیت اس طرح بہت ہی خوبصورت پھول کی شکل میں آپ کو جس طرح گویا کہ ہیرے کی شکل میں جڑی ہوئی نظر آتی ہے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، دیکھیے یہاں پس منظر میں رکھیے وہی تحویل قبلہ کا واقعہ. جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا تو بیت اللہ کی طرف کر دیا. ان لوگوں کی طرف سے اعتراض تھا کہ کیسے لوگ ہیں جن کا قبلہ متعین نہیں، اتنا عرصہ انہوں نے ہمارے قبلے کی پیروی کی، اب جو ہے پھر دوبارہ اپنے قبلے کی طرف چلے گئے. تو وللہ المشرق والمغرب، پہلے بھی گزر چکا، مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں. یہاں فرمایا گیا قبل المشرق والمغرب، مغرب یا مشرق کی طرف رخ کر لینا کل نیکی یہ نہیں ہے، ظاہر نیکی تو ہے لیکن اصل شے کیا ہے؟ اللہ کا حکم. جب تک اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کیا، جب اللہ کا حکم ہے بیت اللہ کی طرف کر لیا. تو ظاہری ان چیزوں کے اندر وہ بات نہیں ہے جو اصل شے، جو پیش نظر ہے، جو مقصد ہے، جو حکمت ہے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ حقیقتاً تو نیکی اس شخص کی ہے کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر، آخرت پر، والملائکہ فرشتوں پر، والکتاب والنبیین کتابوں اور انبیاء پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربا، اور اس نے اپنا مال دیا اس کے باوجود کہ مال اسے بڑا محبوب ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، طویل فہرست موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی محبت انسان کے دل میں گوند دی ہے. بیویوں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، روپے پیسے کی محبت ہے، مال و دولت کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، سونے چاندی کی جواہرات کی محبت ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی محبت ہے. عرب لوگوں کو وہ بڑا محبوب ہوتا تھا، اصیل گھوڑا، اعلیٰ نسل کا گھوڑا. وہ تمام جو ہیں وہ جو بھی محبتیں ہیں پیچھے رہ جائیں گی، وہ گھوڑا سب سے بڑھ کر محبوب ہو گیا. یہ تمام محبتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہیں، لیکن اصل شے کیا ہے؟ امتحان. ایک اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی فرما برداری، حرام سے بچتے رہنا، اور دوسری طرف ان محبتوں میں مبتلا ہو کر اگر اللہ کے ان احکامات پاؤں تلے رودے جانے لگے تو اس سے زیادہ بڑا نقصان ان کو ہی نہیں. تو آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، دیکھیں یہاں نیکی کا آپ کی بحث ہو رہی ہے اور سب سے پہلے ایمان کو لے کر آئے، اس لیے کہ نیکی کا بڑے سے بڑا عمل جب تک اس کے اندر جذبہ محرکہ اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا. آپ مخلوق کی بھی خبرگیری کر رہے ہیں، خدمت خلق بھی کر رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. نیکی کا بڑے سے بڑا عمل اگر کہیں ریاکاری ہے، خود نمائی ہے، اپنے عمل کا جو نیکی جو اس کی نمائش کا کہیں جذبہ موجود ہے، تو یہ بدترین شے ہے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. کوئی شخص نماز پڑھتا ہے ریاکاری کے لیے، حضور فرماتے ہیں شرک کر رہا ہے. کسی نے خرچ کیا، صدقہ و خیرات کیا ریاکاری کے لیے، خود نمائی کے لیے، نمائش کا جذبہ اس کے نہا خانہ دل میں موجود ہے، شرک کر رہا ہے. من تصدق یرائی فقد اشرک، شرک اس اعتبار سے کہ یہاں اس کا مقصود اللہ کی رضا تو نہیں ہے، دنیا کا ایک بہت ہی جسے آپ کہیے کہ پست مقصد اس کا مقصود بن گیا، اپنے اس نیک عمل کا پرچار کرنا لوگوں میں، لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نے اتنا روپیہ پیسہ دیا تھا فلاں ادارے کو. اب یہ چیز وہ ہے جو نیکی کے عمل کو بالکل ختم کر دیتی. لہذا ایمان باللہ کا، ایمان بالآخرت کا ذکر کیا گیا. تو وآتا المال علی حبہ، اور اس نے اپنا مال دیا اس کے باوجود کہ مال اسے بڑا محبوب ہے، قرابت داروں میں، یتیموں میں، والمساکین، مسکین، وابن السبیل، راہ چلتے مسافر، والسائلین وفی الرقاب، اسی طرح دست سوال دراز کرنے والے بھی، اور پھر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں غلاموں کو آزاد کرنا، وقام الصلاۃ وآتا الزکاۃ، اور نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، بین الانسانی تعلقات کے اندر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، امانت رکھوائی ہے کسی نے تو اس میں کوئی خیانت نہ کرو. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہاں اس کا عہد کا ذکر کیا گیا. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کبھی ایسا ہوا کہ حضور نے خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ نہ کہا ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ. الفاظ نوٹ کیجئے، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری کا مسئلہ نہیں. اگر بے ایمان ہے، خائن ہے، لاکھ دعوے کرتا پھرے کہ میرے اندر تو ایمان ہے، میں تو بڑا مومن ہوں، کوئی ایمان نہیں، حضور کا قول ہے نا. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں، وعدہ خلافی. اب وعدہ صرف کسی سے قولن بھی وعدہ کر کے اس کا خلاف کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی کانٹریکٹ ہے. بعض اخلاقی ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اخلاقاً ایک دوسرا شخص جو ہے دوسرے کا پابند ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں، یہ تمام اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، گویا کہ ایمان کی بھی نفی اور دین کی بھی نفی. لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں ایمانداری کا وصف نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر وعدے کو وفا کرنے والا وصف موجود ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور خصوصاً صبر کرنے والے بأسا، فقر، فاقہ، تنگ دستی کے عالم میں، والضراء، بیماری کی حالت میں، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، صرف یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں. کس میں سچے ہیں؟ نیکی کے دعوے میں سچے. یہ ہیں حقیقتا نیک لوگ جو اللہ پر ایمان رکھنے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. پھر ان کی زندگی میں خدمت خلق کا جذبہ بڑا نمایاں نظر آ رہا ہے. حضور نے فرمایا، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر نوع کے خیر سے محروم کر دیا گیا. یہ دل کی نرمی کیا ہے؟ کسی شخص کو کسی تکلیف میں، کسی مصیبت میں دیکھ کر آپ کے دل کے اندر اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، ہمدردی، اس کے درد کو آپ خود محسوس کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کی تلافی کی کوشش کی گئی. تو جو شخص اس وصف سے محروم کر دیا گیا، فقد حرم الخیر کلہ، وہ شخص ہر نوع کے خیر سے محروم کر دیا گیا. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں حقیقتا متقی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اہل ایمان، تم پر قصاص. قصاص اصل میں کہتے ہیں کسی شخص نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہے تو اس کے بدل میں اس کو قتل کر دیا جائے، یہ بھی قصاص ہے. کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو اس کے قصاص میں اس کا ہاتھ قتل کر دیا جائے گا، اس کا ہاتھ جو ہے اس کے جسم سے جدا کر دیا جائے گا. الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا، اگر کسی آزاد نے قتل کیا تو یہی آزاد قتل ہوگا. پہلے کیا ہوا کرتا تھا؟ کسی معزز شخص کے ہاتھوں کوئی شخص قتل ہو گیا کہ نہیں بھائی یہ تو بڑا معزز شخص ہے، اس کی جگہ دو غلاموں کو قتل کر دو. گویا کہ معاملہ قصاص کا کیا، لیکن یہاں اس قاتل کو بچا دیا، اس کی جگہ دو بے گناہ جو ہے وہ قتل کر دیے. اب یہ نہیں، بلکہ آزاد ہے، اس نے قتل کیا تو اس کے وہی قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد، اسی طرح اگر کوئی غلام ہے تو غلام ہی قتل کیا جائے گا. والانسا بالانسا، اگر کسی عورت نے قتل کیا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ عورت جو ہے اپنے آپ کو بچا لے اور کوئی میری اس باندھی کو قتل کر دو میری بجائے، یہ نہیں ہوگا، اسی کو قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی له من اخیه شیء، اور پھر جس شخص کو بھی اس کے بھائی کی طرف سے کوئی رعایت مل جائے، معاف کر دیا جائے۔ اب گویا کہ کوئی شخص ہے کہ جس نے کسی دوسرے کو قتل کیا اور یہ مقتول کے ورثاء جو ہے اس قاتل کو معاف کر دیں، تو اب یہاں دین کے اندر ایک رستہ موجود ہے، دیت دے دیں، کوئی خون بہا جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ خون بہا دے کر گویا کہ وہ جو ہے جو اس کا کفارہ ادا کر دے۔ فمن عفی له من اخیه شیء، اگر اس میں اس معاملے کو معاف کر دے اور وہ جو ہے قتل قاتل کو قتل نہ کرے، فاتباع بالمعروف و اداء للہ باحسان، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اتباع کرے معروف طریقے پہ، جو بھی خون بہا طے ہوا ہے، جو بھی دیت کی رقم طے ہوئی ہے وہ اس کو ادا کرے۔ اس لیے کہ اس کے اندر بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جان تو بچا لی، اس کے ساتھ معاہدہ بھی طے پا دیا کہ میں تمہیں 500,000 روپے دے دوں گا، ٹھیک ہے میری جان بخشی کر دو، یا دیت کے طور پر خون بہا کے طور پر تم مجھ سے لے لو۔ بعد میں کیا ہوا کہ پھر اب بہانے ہو رہے ہیں، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میں تو دے نہیں سکتا، میں تو بہت غریب ہوں، میں کہاں سے لے کر دوں۔ یا یہ کہ اس کا بالکل برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ خون بہا جو ہے وہ بھی لے لیا، اور اس کے بعد مقتول کے ورثاء جو تھے انہوں نے اس قاتل کو قتل بھی کر دیا موقع پاتے۔ اب یہ دونوں انتہا ہو سکتے ہیں جس کا آگے اشارہ کر دیا گیا۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، اس سے پہلے کہا گیا ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو نرمی فرمائی ہے تمہارے لیے اس معاملے میں کہ قاتل کو ضروری نہیں ہے کہ قتل کرو، لیکن اختیار پورا کا پورا جو مقتول ہے اس کے ورثاء کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہیں تو اس قاتل کی جان بخش سکتے ہیں اور چاہیں تو خون بہا لے کر اس کو آزاد بھی کر سکتے ہیں۔ فمن اعتدى بعد ذلك، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور دونوں شکلیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، خون بہا بھی لے لیا اور اس کے بعد پھر موقع پلتے ہی جو ہے اس قاتل کو قتل بھی کر دیا اس مقتول کے ورثاء نے۔ ایسا کوئی جذبہ ان کے اندر ابھرا ہے کہ اس نے ہمارے والد کو قتل کیا تھا، اس کو تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس سے پہلے خون بہا بھی لے لیا۔ یہ تمام چیزیں ظلم اور زیادتی ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو، اس قصاص ہی میں تمہارے لیے اصل زندگی ہے۔ معاشرے میں اگر معاف کرنا اور درگزر کرنا اور عفو کرنا جو ہے اگر یہ بہت زیادہ عام ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجرم دندناتے پھیلیں گے، شیطان ننگا ناچ ناچے گا، یہاں ایک دوسرے پر ظلم ہوگا اس لیے کہ معاف کر دیا جائے گا۔ لہذا زندگی اسی میں ہے کہ قصاص کا نظام جو دین کا نظام ہے اس کو قائم کرو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے مسلمانوں، اے ہوش مندو، تمہارے لیے اسی قصاص میں ہے اصل زندگی، اسی سے معاشرے کے اندر ایک سدھار اور نکھار پیدا ہوگا اور لوگ جو ہیں اس کے گویا کہ قانون کی پابندی کریں گے، ورنہ عفو درگزر اگر بالکل عام ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر مجرموں کو کھلی چھوٹ مل جائے گی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین، تم پر یہ لکھ دیا گیا ہے۔ دیکھیے لفظ کتاب یہی سے نکلا، کتاب شریعت کو کہتے ہیں نا، کتبہ یہ شے لکھ دی گئی اللہ کی طرف سے، گویا کہ شریعت کا جز بنا دی گئی ہے۔ اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، ان ترک خیر للوصیہ، اور اگر وہ مال چھوڑے تو اسے چاہیے کہ وصیت کر جائے، للوالدین والاقربین بالمعروف، اپنے والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے، بھائی بند ہیں، اس کی بہنیں ہیں، ان کے بیٹے ہیں، حقا للمتقین، یہ لازم ہے، واجب ہے متقین پر۔ یہ آیہ مبارکہ اصل میں جب وہ آیت نازل ہو گئی تھی جس میں تفصیل کے ساتھ جو ہے قانون وراثت بیان ہو گیا، سورہ نساء میں آ جائے گا، دو ایک سورت کے بعد، اس کے بعد یہ آیت جو ہے اس کا مفہوم جسے آپ کہتے ہیں منسوخ ہو گئی، اس معنی میں کہ صرف اس کا ایک حصہ تو باقی رہا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کی روشنی میں متعین فرما دیا تھا کہ کوئی شخص جو ہے اپنی زندگی ہی میں اپنی مال وراثت کا ایک ثلث، جو 1/3، اس کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زائد کی وصیت نہیں کر سکتا۔ بقیہ 2/3 جو ہوگا وہ لازماً جو شخص بھی فوت ہوا ہے اس کے جو ورثہ ہیں اس کے اندر اسی ترتیب سے تقسیم ہوگا جو قانون وراثت کے اندر بیان ہو گیا۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، لیکن اگر کسی شخص نے جو وصیت نامہ تھا اس میں کوئی تبدیلی کر دی، اس میں انحراف کر دیا، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے خوب اچھی طرح سنا تھا، اس سماعت فرض کی، لکھایا نہیں ہے، اور کوئی شخص جا کر گواہی دے رہا ہے، جب تک یہ قانون وراثت ابھی نہیں آیا تھا اس وقت تک تو چونکہ وصیت کا حکم باقی تھا، لہذا اس وصیت کے اندر اگر کوئی ہیر پھیر کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی کر رہا ہے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا پھر وبال اور گناہ ہوگا انہی لوگوں کے اوپر جنہوں نے اس کے اندر تبدیلی کی تھی۔ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقین اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، اور اگر کسی شخص کو اندیشہ اور خوف ہو، یہ جو وصیت کرنے والا ہے یہ کوئی زیادتی کا ارتکاب کر رہا ہے، جانبداری برت رہا ہے، اور کسی کو بہت زیادہ نواز رہا ہے، اور کسی اپنے بیٹے کو بالکل محروم کر رہا ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو پھر چاہیے کہ ان کے درمیان جو ہے مصالحت کروا دو، اور اسے بھی کہو وصیت کرنے والے کو کہ عدل و انصاف سے کام لے اور پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, وہ اگر گویا کہ اپنی روش کو تبدیل کر دے. ان اللہ غفور الرحیم, یقین اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ فرض کیا گیا تھا, لکھ دیا گیا تھا تم سے پہلی اقوام پر. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزے کا اصل حاصل تقوی ہے. ان احادیث کو پھر ذہن سے گزار لیجئے. حضور نے فرمایا, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ, جو شخص بھی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا, تو اللہ کو قطعاً اس سے کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے. اس نے بھوک بھی جھیلی, پیاس بھی جھیلی, لیکن یہ کہ ہاتھ پلے کچھ نہیں آیا, جھوٹ بھی بولتا رہا, دھوکہ دہی بھی کرتا رہا, گالم گلوچ بھی کرتا رہا, فوش گفتگو بھی کرتا رہا, لین دین میں بھی ہیر پھیر کرتا رہا. تو اگر یہ تمام چیزیں بھی روزے کی حالت میں جاری رہیں تو روزے سے اصل مطلوب جو تھا تقویٰ, طہارت, پاکیزگی, اللہ کا خوف, وہ تو حاصل نہ ہوا. تو لعلکم تتقون, روزے کا اصل حاصل تو تقویٰ ہے. ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہیں, یہ اصل میں روزے جو رمضان کے روزے ہیں ان کی فرضیت سے پہلے ہر مہینے کے تین روزے فرض کر دیے گئے تھے. ایام 20 جنہیں کہا جاتا ہے, 13, 14 اور 15, یہ قمری مہینے جو ہیں ان کے بالکل وہ راتیں جب کہ چاند جو ہے پورے آب و تاب سے چمک رہا ہے. چودھویں کا چاند اس سے ایک رات پہلے اور ایک رات بعد, گویا کہ 13ویں کا روزہ, 14ویں کا روزہ اور 15ویں کا روزہ یہ فرض تھا. لہذا فرمایا گیا ایام معدودات, معدودات کا لفظ آتا ہے گنتی کے چند دن. ظاہر ہے 29 یا 30 دن جو ہے وہ تو گنتی کے چند دن نہیں ہے, وہ تو پورا ایک مہینہ ہے. فمن کان منکم مریضا, تو تم میں سے جو شخص بھی مریض ہوا, وہ علی سفر, ان کی حالت سفر میں ہو, فعدت من ایام اخر, تو اسے چاہیے کہ تعداد پوری کر دے دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ, اور وہ لوگ کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھیں, ففدیۃ طعام مسکین, تو انہیں چاہیے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو وہ تین روزے فرض تھے, اور اس میں یہ رعایت موجود تھی کہ اگر کوئی شخص صحت مند بھی ہے لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ کفارہ ادا کر سکتا ہے, ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. لیکن رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے تو اب یہ رعایت ختم کر دی گئی. اگر تو ٹھیک ہے, بیمار ہو, حالت مرض میں ہو, یا سفر ہے مشقت والا فرض, اب تو سفر بہت آسان ہو گئے, یہاں سے اسلام آباد آپ کو جانا ہے, موٹر وے پر جا رہے ہیں, 4-5 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے, کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں. حد یہ ہے کہ آپ یہاں سے جدہ چلے جائیں, 5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے, اور اس میں کہیں گویا کہ 2-3 ہزار کلومیٹر کا آپ نے سفر کیا, 4 ہزار کلومیٹر کا, لیکن آپ کی جو ہے احرام کے اوپر گرد تک نہیں پڑی, وہ مشقت تو نہیں تھی جو اس زمانے میں تھی. لہذا وہ روزے کو اس حوالے سے چھوڑنا, ترک کرنا اور اس کو پھر بعد میں پورا کرنا, اس زمانے میں تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن آج سفر کے اندر بہت سہولت ہے. لیکن بیماری کا معاملہ بالکل وہی ہے. آج بھی اگر کوئی شخص حالت مرض میں ہے تو یہ تقویٰ کا معاملہ نہیں ہے کہ اس مرض کے باوجود وہ لازماً روزہ رکھے. کسی شخص کو 105 درجے کا بخار اور اس کے باوجود وہ روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں, تو گویا کہ اللہ کی وہ ناشکری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دی تھی اسے کہ اگر تم مریض ہو تو روزے کو مؤخر کر سکتے, اس دن روزہ نہ رکھو, رمضان کے بعد اس کو اس کی والی تکمل العدہ, اس تعداد کو پورا کر لینا, تو یہ اللہ کی پھر ناشکری میں شمار ہوگا. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ, اور جو شخص بھی اس سے آگے بڑھ کر گویا کہ روزے بھی رکھے اور اس کے باوجود مسکینوں کو کھانا کھلائے تو اس کے حق میں بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, لیکن اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے لازماً بہتر ہوگا اگر تم حقیقی علم رکھتے ہو. گویا کہ یہ بات ہو رہی ہے ان روزوں کی جو تین دنوں کے تھے اس رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اب آ گیا رمضان کے روزوں کا ذکر, کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس, جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے, کل بنی نوع انسان کے لیے منبع ہدایت اور سچا چشمہ. وہ بینات من الہدا والفرقان, اور پھر یہ کہ وہ بہت روشن دلیلیں ہیں اس میں ہدایت کی, اور فرقان ہے حق و باطل کے درمیان فصل کر دینے والی شے, قرآن حکیم. فمن شہد منکم الشہر فلیصوم, تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے, جو موجود ہو, اسے چاہیے کہ لازماً روزہ رکھے. اب یہاں وہ رعایت نہیں ہے کہ جس میں کوئی شخص اگر نہ بھی روزہ رکھنا چاہے تو مسکین کو کھانا کھلا دے. ومن کان مریضا و علی سفر, لیکن اگر کوئی شخص مریض ہے یا یہ کہ سفر کی حالت میں ہے, فعدت من ایام اخر, وہ تعداد پوری کرنی ہوگی. ٹھیک ہے وہ اس دن روزہ نہ رکھے جو حالت مرض میں تھا, اس کی تعداد بعد میں پوری کر لے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کچھ تنگی نہیں چاہتا, آسانی چاہتا ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ شخص برا بخار کے اندر پھنک رہا ہو اور اس کے باوجود وہ لازماً اللہ کا تقاضا ہو, تم چاہے مر جاؤ لیکن روزہ رکھنا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہیں رعایت دی ہے, لہذا اس کی شکر گزاری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رعایت کو اویل کیا جائے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تمہیں چاہیے کہ اس کی تعداد کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی تکبیر کرو. یہ تکبیر ہے کہ جو رمضان کے اختتام پر جب عید الفطر کے لیے ہم نکلتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اب قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ وہ مزاج رہا ہے، لوگ گاڑیوں میں ہوتے ہیں، گاڑیوں کے بھی شیشے بند ہوتے ہیں، اے سی چل رہے ہوتے ہیں، ورنہ مدینہ کی گلیاں گونج آیا کرتی تھی اس نعرہ تکبیر سے. لوگ نکلتے تھے جب عید کی نماز کے لیے تو مدینہ کی گلیاں جو ہیں گونج جاتی تھی، اس لیے کہ ہر شخص کی زبان پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا کی ہے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کا شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دیجیے میں ان کے بالکل قریب ہوں، مجھ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت دور کے سفر کی ضرورت نہیں ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر بندے سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو میرے بندے اگر آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو انہیں بتا دیجیے میں ان کے بالکل قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. وہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. بدترین مذہبی استحصال کہ اللہ کی ذات تو بہت ورا الورا ثم ورا الورا، تمہاری عرضداشت تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. جب تک فلاں وسیلہ فلاں رابطہ فلاں ذریعہ فلاں پیر فلاں پنڈت فلاں پروہت فلاں پادری فلاں، یہ تمام چیزیں پیسے شروع ہو رہی ہیں، پوپ بھی پیسے ہے، پادری بھی پیسے، پیر صاحب بھی وہ پیسے ہیں، پنڈت بھی پیسے ہیں، اسی طرح یہ تمام چیزیں جو اسی سے چلی جا رہی ہیں، تو بدترین قسم کا مذہبی استحصال ہے کہ رب تو بہت دور ہے، تمہاری ارضداشت وہاں تک پہنچ نہیں سکتی جب تک کوئی واسطہ اور وسیلہ اختیار نہیں کرو گے. اجیب دعوت الداعی زادان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فل یستجیبوا لی، تو انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانیں، میری اطاعت کریں، میری فرما برداری اختیار کریں. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان محکم رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد اور ہدایت تک پہنچ سکے. یہ وہی دو طرفہ ٹریفک ہے، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. تم اللہ کے سامنے بچھو فرما برداری اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنے گا، قبول فرمائے گا، ورنہ جو ہے کتنی ہی دعائیں حاجات پڑھتے رہو اور کتنے ہی فجر کی نماز میں جو ہے قنوت نازلہ پڑھتے رہو کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں اور فنا ہو جائے فنا ہو جائے، لیکن یہ کہ اگر خود سدھرنے کو تیار نہیں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. وہ پھر اجیب دعوت الدعاء، یہاں یہ شب بیان ہو گئی کہ جو بھی پکارنے والا ہے اسے بھی تو چاہیے نا کہ میری بندگی کرے، جس شے کو میں نے حرام قرار دے دیا اس کے قریب نہ جائے. اپنی زندگیوں میں میری فرما برداری اختیار کرنا آیا میرا حق ہے یا نہیں، اس سے تو بالکل یکسر آزاد، اور مانگنے میں بڑے شیر اور بڑی بڑی طویل دعائیں اور رو رو کر کعبے کے پردے جو ہے پکڑ پکڑ کر مانگی جا رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ایسے لوگوں کو سنتا نہیں ہے. وہ حدیث موجود ہے، ایک شخص بڑا طویل سفر کر کے پہنچا ہے بیت اللہ، اس کے احرام کے کپڑے بھی پھٹ چکے ہیں، گرد آلود ہے، بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کر جو ہے پکار رہا ہے یا رب یا رب. حضور نے فرمایا فانا یستجاب لذلک، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس شخص کا کھایا پیا حرام کا تھا، اس کا تن و توش جو بڑا ہے جوان ہوا ہے، گوشت پوش کا جو ایک ڈھیر ہے، یہ حرام مال کے اوپر پرورش ہوئی ہے. حد یہ ہے کہ اس کے جسم پر جو احرام کی چادر ہے وہ بھی حرام روپے پیسے سے خریدی گئی ہے، تو اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کریں گے؟ فانا یستجاب لذلک، دو مرتبہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول کرے اس شخص کی. یہی وہ بات ہے جو اس رکوع کے بالکل آخر میں آ جائے گی کہ جس میں فرمایا گیا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال جو ہے یہ باطل طریقے سے رشوت خوری اور حرام خوری اور حرام کی آمیزش کر لینا، اس سے بعد آ جاؤ، اس لیے کہ تمہاری تمام عبادات جو ہے ان کو صفر کر دیتی ہے یہ حرام. انسان کے اندر جو اس کی کمائی ہے اس میں جو عقل حرام اگر کہیں کوئی شامل ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کی پھر کوئی نہ کوئی اللہ کے ہاں کام آنے والے نہیں. بڑی سخت باتیں ہیں لیکن وہ حدیث میں نے آپ کو سنا کر بات بالکل واضح کر دی کہ ایک شخص بڑا دور دراز کا سفر کر کے بھی پہنچا ہے لیکن حضور نے فرمایا فانا یستجاب لذلک، اس لیے کہ اس کا تن و توش بھی حرام کے مال پر پڑا تھا، اس کی احرام کی چادر لباس جو ہے وہ بھی حرام کے مال پر ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اجیب دعوۃ الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، یہ آیت تو ہم پڑھ چکے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اب یہ آخری آیت ہے اس رکوع کو، اسی پر ہمارا یہ آج کا درس ختم ہوگا. تمہارے لیے روزے کی جو رمضان کی جو راتیں ہیں وہ جائز قرار دے دی گئی ہیں اپنی عورتوں سے مقاربت کے لیے. یہود و نصارہ کے ہاں یہ تھا کہ رات کے اوقات میں بھی جو شوہر اور بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے اس کو قائم نہیں کر سکتے تھے. لیکن ہمارے دین میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی جیسا کہ میں نے رکھی اور بھی بہت سے معاملات میں جمعے کے احکامات میں تخفیف ہو گئی, اور پھر اسی طرح جو ہے ہمارے ہاں روزے کے احکامات میں سحری کا ایک تصور, ان کے ہاں تو سحری کا کوئی تصور نہیں تھا, رات کو جیسے ہی سوئے تو روزہ شروع ہو گیا. اسی طرح ان کے ہاں یہ بھی موجود تھا کہ تعلق زن و شوہر جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتے رمضان کی راتوں میں. اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہمارے دین میں اس کی اجازت ہے, ہن لباس لکم و تم لباس لہن, وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے تم ان کے لیے بمنزلہ لباس. جو بڑا لطیف پیرایا ہے, جس طرح لباس اور انسان کے جسم کے درمیان میں کوئی شے حائل نہیں ہوتی, یہی معاملہ شوہر اور بیوی کا ہو ہے جسمانی اعتبار سے بھی اور پھر یہ کہ معنوی اعتبار سے بھی. علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تو اس معاملے میں کچھ وہ خیانت کرتے رہے تھے, تم یہ سمجھتے تھے کہ شاید رمضان کی راتیں جو ہیں اس میں بھی وہ تعلق جو ہے قائم نہیں کر سکتے. تو اس کو قرآن نے تعبیر کیا گویا کہ اپنے ساتھ کوئی خیانت کر رہے تھے. فتاب علیکم, تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم فرمایا, تم پر اپنی عنایت فرمائی, وعفا عنکم, اور اب تک جو تمہارے سے ہوا تو اس کو معاف کر دیا. فالآن باشروہن, تو اب تمہیں اجازت ہے رمضان کے راتوں میں وہ مقاربت کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو. اولاد اللہ نے لکھی ہے اور اس کے لیے وہی ایک ذریعہ ہے, اس کے علاوہ تو کوئی اور ذریعہ ہے نہیں. لہذا اس ذریعے کو اختیار کرتے ہوئے رمضان کی راتوں کو بھی اویل کر سکتے ہو اولاد حاصل کرنے کے لیے. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ پیو, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, یہاں تک کہ سیاہ رنگ کی دھاری جو ہے وہ سفید رنگ کی دھاری سے بالکل الگ ہو جائے. یہ گویا کہ جسے آپ کہیے کہ جو ہمارے ہاں سحری کا وقت ہے کہ جب یہ کہ ابھی سفیدہ سحر جو ہے دمودار بھی نہیں ہوا. اس زمانے میں لوگ کیا بھی کرتے تھے کہ اپنے تکیے کے نیچے جو ہے دو قسم کی رسیاں رکھ لیتے تھے, اور جب دیکھتے تھے کہ ان کے درمیان آپ تمیز نہیں کر سکتے اس وقت تک تو وہ کھاتے پیتے رہتے تھے. لیکن جیسے ہی اب سفیدہ سحر تھوڑا سا طلوع ہوا ہے جو سحری کا وقت ہے اور اس میں تمیز انسان کر سکتا ہے, یہ لائٹ تو اس وقت نہیں تھی, جو آسمان کی روشنی تھی وہی ان کے لیے اصل ذریعہ تھی. لہٰذا اس سے تعبیر کیا گیا یہاں تک کہ سفید دھاری یا سفید دھاگا جو ہے سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. ثم اتم الصیام الى الليل, اور پھر اس کے بعد یہ رات تک, مراد یہ ہے کہ مغرب کی اذان تک, وہ طلوع غروب آفتاب تک جو ہے اس اپنے روزے کو پورا کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد, اور جو شخص بھی حالت اعتکاف میں ہو, اگر تم حالت اعتکاف میں ہو اپنی مسجدوں میں, تو اس صورت میں تو اپنی بیویوں کے ساتھ تو مقاربت نہیں کر سکتے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں, اس کے قریب تک نہ پھٹکو. کذلک یبین اللہ آیاته للناس لعلهم یتقون, اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, دیکھیے ایک عجیب سی بات ہے کہ یہاں وہی بات جسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اپنے رزق میں کسی حرام شے کو شامل کر لینا, خواب رشوت کی وجہ سے ہو کسی اور حرام خوری کی وجہ سے ہو, اس کا روزے کے احکامات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ اصل تقویٰ تو یہ ہے, کوئی عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے اگر اس کے رزق کے اندر حرام شے شامل ہے. حد یہ ہے کہ بیت اللہ تک پہنچ گیا پردے پکڑ پکڑ کے ملتزم سے چمٹا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کوئی شے سننے کو تیار نہیں, اس لیے کہ حرام چھوڑنے کو یہ شخص تیار نہیں. تو اس آیت کا چونکہ انتہائی گہرا تعلق تقویٰ کے ساتھ ہے اور روزے کا اصل حاصل بھی تقویٰ ہے, لہذا اس آیت کو جو ہے روزے کے احکامات کے ساتھ شامل کر دیا گیا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور دیکھو اپنے مال, ظاہر ہے اپنے بھائی بندوں کے مال ہی انسان لیتا ہے نا, رشوت لے رہا ہے تو اپنے کسی مسلمان بھائی سے لے رہا ہے, وہ باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور اس مال کو حکام تک رسائی کا ذریعہ نہ بنایا کرو. کوئی ہدیے دے کر, کوئی روپے پیسے کا کوئی لفافہ دے کر جو ہے اوپر تک رسائی حاصل کرنا, میرٹ کو بائی پاس کر کے اوپر پہنچنے کی کوشش کرنا, یہ تمام چیزیں حرام ہیں. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, تاکہ لوگوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ کا پیسہ کھائے ایک گناہ کی بنیاد کے اوپر, غلط کام کیا اس نے, حرام کھایا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور یہ تمام چیزیں تم کر رہے ہو جبکہ تمہیں خوب سوچتے ہو اور خوب ان باتوں کی اس کا تمہیں علم حاصل ہے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
الله أكبر.